الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال صدقوا ما عهد الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه أبر الناس قلبا أعمقهم علما أقلهم تكلفا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگان محترم اللہ جل جلالہ من والہو نے انسانوں کی رہبری رہنمائی ہدایت کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں فلاح کامیابی کامرانی دلانے کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا. ہمارے اور آپ کے نبی سید الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے رسول تھے، تمام نبیوں کے نبی تھے، اور خاتم النبیین تھے، آخری نبی تھے، آخری رسول تھے. آپ کے بعد دنیا میں کوئی اور پیغمبر اور رسول نہیں آنے والے ہیں. آپ کی رسالت ابدی ہے، خالدہ ہے، ہمیشہ قیامت تک رہنے والی آپ کی رسالت ہے، بلکہ بروز قیامت، قیامت کے دن حشر کے میدان میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رسالت چلے گی. ساری دنیا، تمام انسانیت ایک میدان میں جمع ہوں گے، اور وہ سب حشر کے میدان کی اس سختی سے بہت پریشان ہوں گے. سوانیزے پر سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ گرمی سے بے قرار، بے چین، پریشان رہیں گے. ان کی زبانوں سے نکلے گا فیصلہ، جو ہونا ہو، جہنم میں جانا ہو تو بھی ٹھیک، لیکن یہ مصیبت برداشت نہیں ہو رہی ہے. ساری انسانیت مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے سب مل کے عرض کریں گے، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنی روح آپ کے اندر پھونکی اور آپ کو دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا. آج آپ ہی آگے بڑھ کر ہماری اس مصیبت کو دور کر سکتے ہیں. آپ آگے بڑھیں، اللہ سے عرض کریں کہ اللہ تعالی حساب کتاب شروع کرا دیں. حضرت آدم کہیں گے میری ہمت نہیں ہے، میں آج اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کی جرت نہیں پاتا ہوں، طاقت نہیں ہے میرے پاس. اللہ تعالی نے روکا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، میں چلا گیا، بھول ہو گئی. آج اگر اللہ مجھ سے سوال کر لیں تو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میری ہمت نہیں ہے، تم حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ. ساری انسانیت مل کر حضرت نوح کے پاس آئے گی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کریں گے، اللہ نے آپ کو آدم ثانی بنایا ہے. جب ساری دنیا ختم ہو گئی تو اللہ نے آپ ہی کے ذریعے سے دنیا میں انسانی نسل چلائی. تو آپ، اللہ نے آپ کو آدم ثانی بنایا، آپ کی شان اور آپ کا رتبہ اللہ نے بڑھایا ہے، آپ آگے بڑھیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے کہ مجھے بھی ہمت نہیں ہے، میں بھی اللہ کے سامنے جانے کی جرات نہیں پاتا ہوں. جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا، میں نے ہی دعا مانگی تھی اور اللہ تعالی سے عرض کیا تھا کہ پروردگار کسی نافرمان کو زمین پر مت چھوڑنا، تو اللہ نے عذاب بھیجا پانی کا. اور جب پانی کا عذاب آیا اور ہم کشتی بنا کے کشتی میں نکل پڑے، تو میرا بیٹا کنعان جس نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، اس نے کشتی میں سواری اختیار نہیں کی، وہ تیرتا ہوا گزر رہا تھا. میں نے اسے پکار کے کہا، یا بنیر کم معنا، بیٹے آ جا ہمارے ساتھ سوار ہو جا. اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ سوار نہیں ہو سکتا، بلکہ میں تو کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن اللہ کے اس عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں سوائے کہ خود اللہ تعالیٰ کسی پر رحم فرما دے ہیں، کسی پر بخشش فرما دے ہیں، اور کسی کے ساتھ میں مہربانی فرما دے، ورنہ کوئی بچے گا نہیں. پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے عرض کیا، پروردگار کو سنایا کہ پروردگار ہے میرے رب، ہے میرے اللہ، میرا بیٹا بھی تو میرے خاندان کا، گھر کا فرد ہے، آپ نے میرے خاندان والوں کو بچانے کا وعدہ کیا تھا، تو اس کو بھی بچا لیجئے. تو اللہ کا غضب اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ کا غضب جاگ گیا. ہم اللہ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یہ سارے جو ڈوب رہے ہیں یہ سب کے سب میرے بندے ہیں، اور میں نے اپنے ان سب بندوں پر عذاب کے اتارنے اور ان سب کو غرق کرنے اور ڈبونے کا فیصلہ صرف تمہاری بد دعا پر کیا ہے، کہ تم نے جب یہ کہا کہ یہ سب میرے نہیں بنے تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ جو تمہارا نہیں وہ میرا نہیں. تو اللہ جل شانہ نے حضرت نوح سے فرمائی، یہ بیٹا تمہارا جو میرا نہیں ہے وہ تمہارا کیسے ہو گئے. تو حضرت نوح نے عرض کیا کہ پروردگار سے آج ملاقات، اللہ کے سامنے کھڑنے کی ہمت نہیں، اگر اللہ تعالیٰ پوچھ لیں تو کیا جواب دوں گا، اس لیے تم حضرت ابراہیم کے پاس چلے جاؤ. لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم بھی عرض کریں گے کہ آج مجھے بھی اللہ کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہے، میں کیسے اللہ کے پاس جاؤں جی، میں نے وہ سارے بت جو عید کے موقع پر وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے ان سب کو توڑ پھوڑ کر کلہاڑی میں نے بڑے کے سامنے رکھ دی تھی، اب جب لوگوں نے آ کے پوچھا کہ ان سب کو کس نے توڑا پھوڑا تو میں نے جی بات بدلتے ہوئے اور بات بناتے ہوئے یہ کہا کہ کلہاڑی تو بڑے کے سامنے رکھی ہے، پوچھو اس سے، اسی نے توڑا ہوگا. ہم صاف صاف جواب نہیں دیا تو کیا معلوم آج اللہ مجھ سے اس بات پہ ناراض ہو جائے، اس لیے مجھ میں بھی ہمت نہیں، تم حضرت موسیٰ کے پاس چلے جاؤں. حضرت موسیٰ عرض کریں گے کہ مجھ میں بھی ہمت نہیں، ایک آدمی انصاف کے لیے میرے پاس آیا، ایک قبطی اور ہمارا اسرائیلی، تو اسرائیلی پر ظلم ہو رہا تھا، میں نے قبطی کو سمجھانا چاہا، اس نے ذری زور زبردستی دکھائی تو میں نے اس کو ایک گھونسا مارا تو وہ ایک گھونسے پہ ہی ختم ہو گئے. ہم اگر آج اللہ تعالیٰ پوچھ لیں کہ ایک آدمی کو کیسے ختم کر دیا تو کیا جواب دوں گا، اس لیے مجھ میں بھی ہمت نہیں، تم حضرت عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ. حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ کام میرا بھی نہیں ہے، میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گا جو یہ کر سکتے ہیں اور جن کی رسالت، جن کی پیغمبری آج بھی باقی ہے. وہ آج کے دن حشر کے میدان میں بھی وہی رسول ہیں، وہ چونکہ رسولوں کے رسول ہیں اور ان کی رسالت آج بھی ویلڈ ہے، ابھی چل رہی ہے، اس لیے وہی اللہ سے بات کر سکتے ہیں. تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں گے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے گفتگو فرمائیں گے، سجدہ ریز ہوں گے، لمبا سجدہ کر کے اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، غضب دور ہوگا، اللہ کی رحمت جی اللہ کی شان رحمت غالب آ جائے گی. تو اللہ جل شانہ رسول اللہ سے فرمائیں گے ارفع راسک، نبی جی سر اٹھائیے، سل تو ہوتا، مانگیے دیا جائے گا، قل تسما کہیے سنا جائے گا، اشفا تشفا سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سفارش کریں گے، جس کو شفاعت کبرا کہا جاتا ہے، کہ اس شفاعت سے انسانیت کے ہر فرد کو فائدہ پہنچے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت رسالت خالدہ ہے، ہمیشہ کی رسالت ہے، اور آپ کی نبوت دی قیامت تک بلکہ قیامت کے اخیر دن تک باقی رہنے والی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو آنا نہیں ہے اور کسی اور کو دنیا میں اپنا کوئی پیغام سنانا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا پیغام چلتے رہے گا. اسی لیے اللہ جل جلالہ من والہ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کی جو جماعت منتخب فرمائی، وہ دنیا کے سب سے، انسانیت کے سب سے پاکیزہ دل، نیک طینت اور عمدہ صفات و خوبیوں والے افراد تھے. حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت آدم کی اولاد میں سب سے پہلے حضرت انبیاء کو منتخب کیا ہم، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند کر کے منتخب کر کے الگ کرنے کے بعد اللہ نے حضرت صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو الگ کیا. جو دنیا کے سب سے نیک دل، سب سے پاک طینت، سب سے عمدہ صفات والے یہ افراد تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے. علامہ اقبال نے بہت پیارے انداز میں اس کو بیان کیا ہے، فرماتے ہیں خود نہ تھے جو راہ پر، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے ہیں، کیا نظر تھی، کس کی نظر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیمیا اثر نظر. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر پڑی تو عمر ابن خطاب بن گئے ہیں، سعد ابن ابی وقاص بن گئے ہیں، زبیر ابن عوام بن گئے، طلحہ ابن عبید اللہ بن گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر لوگوں کے دلوں کو بدل دیتی تھی. فرمایا کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جو لوگ مردہ تھے، مردہ صفات تھے، جاہلیت جہاں حد درجے گری ہوئی انسانیت تھی، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پھول کھلائے، ایسے شمعیں روشن کی کہ جس کی روشنی آج تک باقی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کو انہوں نے ہم تک منتقل کیا ہے. قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ من والہ نے حضرت صحابہ کی جتنی تعریف کی ہے، یہ اللہ کے اللہ جل شانہ نے موقع موقع سے الگ الگ انداز میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت کی تعریف فرمائی ہے، اور جہاں بھی صحابہ کی تعریف کی تو اللہ نے ایک خاص انداز اختیار فرمایا ہے. اکثر و بیشتر صحابہ کی تعریف میں اللہ نے ایک بالکل انوکھا انداز، ایک خاص انداز اختیار کیا تعریف کرنے کا، رجالن. بہت ساری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا، رجالن، وہ مرد ہیں، کہ وہ مرد ہیں، افراد ہیں، رجال ہیں، کہ حضور اللہ جل شانہ نے ان کو مرد قرار دیا، رجال، کہ وہ افراد تھے، ان کے اندر کمال پایا جاتا تھا، اور وہ اپنے عزم، ارادے، اپنے حوصلے، اپنی نیت اور اپنے جذبے میں اس درجے کمال رکھتے تھے کہ کوئی ان کو ٹکر نہیں دے سکتا، ان کے قریب تک نہیں پہنچ سکتا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عجیب آیت ہے، اللہ نے صحابہ کی شان میں بتائی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ وہ رجال مرد اور وہ افراد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے معاہدے، اللہ سے کی ہوئی بات چیت کو سچا کر دکھایا، اس پر پکے اترے، اس پر پختے اترے، اور اس میں کسی طرح سے اللہ سے کیے ہوئے وعدے میں کوئی تھوڑی سی بھی جی آگے پیچھے یا ذرا سا بھی جی پیٹ پھیرنے یا پیٹ دکھانے کا کام نہیں کیا. صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، اللہ سے جس بات پر وعدہ کیا تھا کہ ایمان میں جمیں گے، اعمال میں جمیں گے، اخلاق و کردار میں نمونہ بنیں گے، انہوں نے اپنے اس نمونے بننے کی شان کو اللہ کے سامنے کر دکھایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر. صحابہ کی جماعت میں بہت سارے وہ ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر کے جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، شوق سے، جذبے سے، حوصلے سے، ارادے سے اور وارفتگی سے، اللہ پر اپنی جان نچھاور اور نثار کر دینے کے جذبے سے. احد کی لڑائی چل رہی ہے، ایک صحابی ہیں عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لنگڑے صحابی ہیں، پیر ان کا معذور ہے، معذوری کی وجہ سے وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے ہیں، لیکن ان کی بیوی نے ان کو ذرا سا حوصلہ دلایا، بچوں نے ماشاءاللہ آگے بڑھ کر اپنے آپ کو دین کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے پیش کیا، جہاد میں پہنچے، عمر ابن جموح کا جذبہ بھی بن گیا، इधर उनकी भी नीयत पुख्ता हो गई, वो भी अपने लंगड़े पैर के साथ में लंगड़ते हुए निकले कि उहद में जाएंगे। तो बीवी ने उनके इरादे को पुख्ता करने, उनके अज़्म और इरादे को मजबूत करने के लिए बीवी ने तंज मकसूद नहीं था, ताना देना मकसूद नहीं था, इरादे को पुख्ता करना मकसूद था। ये बीवी ने गीरत दिलाते हुए अपने शौहर को कहा, अरे मैं तो देख रही हूं आप जंग के मैदान से दौड़ के वापस आ जाएंगे, आप वापस आ रहे हैं ये मैं देख रही हूं। मर्द को औरत गैरत दिलाती है तो मर्द की गैरत जाग जाती है, तो अमर इब्ने जमूह की गैरत जाग गई। हजरत अमर इब्ने जमूह ने अल्लाह से दुआ मांगी, फरमाया अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली, परवरदिगार मुझे तेरे रास्ते में कबूल करना, वापस मुझे अपने घर न लौटाना। गए उसी लंगड़ेपन के साथ में मुकाबला किया, दुश्मनों से मुकाबला करते करते जान दे दी, जान का नजराना पेश कर दिया। आम तौर से मदीने में उहद में जिन सहाबा का इंतकाल शहादत हुई उनमें से बहुत सारों को जन्नतुल बकी में दफन किया गया, तो अमर इब्ने जमूह के लाश को भी लेकर ये मदीना आना चाहते थे, आपकी नाश ऊंट पर सवार कराई बांधी और ऊंट को लेकर मदीने की तरफ चलने लगे, तो वो ऊंट मदीने की तरफ चलता नहीं था, तैयारी नहीं है चलने के लिए, वो उहद की तरफ चलता है, मदीने की तरफ चलने तैयार नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जी घर से निकलते हुए कुछ कह के चले थे, तो घर वालों ने बताया घर से निकलते हुए दुआ मांगी अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली, के परवरदिगार मुझे मेरे घर वापस न लौटाना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली है, जिंदा तो वापस नहीं हुए, इनकी लाश भी वापस नहीं जाएगी, यहीं दफन किए जाएंगे। जी उहद के मैदान में हजरत हमजा के साथ जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा के साथ जी इनको भी वहीं दफन फरमाया। उहद के मैदान में जो चंद कब्रें नजर आती हैं उनमें हजरत अमर इब्ने जमूह की भी लाश है और वहां इनका भी गोया इनकी भी कब्र है, तो वहां आराम कर रहे हैं। ये सहाबा का जज्बा था जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया मिनहुम मन कदा नहबहु, सहाबा ने अपनी जान के नजराने पेश कर दिए। दो सहाबा जी उहद के मौके पर आपस में बैठ के एक दूसरे से कहा कि चलो हम दोनों मिलके दुआएं मांगते हैं, एक हजरत साद इब्ने अबी वक्कास थे एक और सहाबी थे, दोनों ने मिलकर अल्लाह से दुआ मांगी। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने कहा पहले मैं मांगता हूं, मेरी दुआ पर तुम आमीन कहना, फिर उसके बाद तुम दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ पर आमीन कहता हूं। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने दुआ मांगी, कहा परवरदिगार कल जब मुबारजा हो, कल जब जंग हो और कल जब दुश्मन से मुठभेड़ हो, तो परवरदिगार मेरे सामने एक ऐसा मजबूत दुश्मन लाना, एक ऐसा हमला आवर शुजा बहादुर मेरे सामने लाके खड़ा करना जो बड़ी बड़ा ताकतवर हो, पूरी ताकत से मेरे ऊपर हमला करे, फिर मैं उस पर पूरी ताकत से हमला करूं। इस तरह से दोनों एक दूसरे पर हमला करते हुए तू मुझे गलबा दे, मैं उस पर गालिब आ जाऊं और मैं उसको जी जहन्नम रसीद करके उसका जो माल गनीमत है मैं हासिल करूं। तो ये दुआ इन्होंने मांगी, पीछे से वो सहाबी ने कहा आमीन। फिर अगले सहाबी का मौका था, उन्होंने कहा मैं दुआ मांगता हूं, आप आमीन कहो। तो उन्होंने दुआ मांगी परवरदिगार से, कहा है अल्लाह कल एक बड़ा ताकतवर, बड़ा दिलेर, बहुत शुजा बहादुर मेरे सामने लाके खड़ा करना, मैं उस पर हमला करूं वो मुझ पर हमला करे, फिर हमले में वो मेरे ऊपर गालिब आ जाए, वो मुझे शहीद कर दे, फिर शहादत के बाद मेरे होंठ काट दे, मेरे कान काट दे, मेरी नाक काट दे, मेरा सीना चीर दे और दिल जिगर सब निकाल दे और मेरी लाश ऐसे ही खुले पड़ी रहे कि मेरी लाश को दरिंदे और परिंदे खा लें, और कल कियामत में तू दरिंदों के पेट से परिंदों के पोटों से मुझे बाहर निकाल के खड़ा करके पूछे कि तूने ऐसा क्यों किया, तो मैं अर्ज करूं कि परवरदिगार तुझे राजी और खुश करने के लिए किया। तो हदीस की किताबों में आता है कि जैसी दुआ मांगी थी अल्लाह ने वैसे ही कबूल फरमाई। حضرت سعد بن ابی وقاص نے جی فتح کی دعا مانگی, اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی, اور ان صحابی نے شہادت کی دعا مانگی, اللہ نے ان کو شہادت عطا فرمائی. یہ جذبہ تھا صحابہ کا کہ رسول اللہ کی تربیت کا اثر, اللہ کے دین کے لیے قربانی کا جذبہ, اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کا جذبہ. رات نکاح ہوا ہے, رات جی کل نکاح ہوا, رات بیوی کے ساتھ میں گزاری ہے, احد کے میدان میں سب پہنچ چکے ہیں اور آواز لگ رہی ہے چاروں طرف, مدینے کے بازاروں میں آواز لگائی جا رہی ہے, یا خیل اللہ ارکبی وفی سبیل اللہ ارغبی, اے شہ سوارو سوار ہو جاؤ, راہ خدا میں تمہاری ضرورت ہے, تم آ جاؤ میدان میں. وہ صحابی جن کی شب زفاف پہلی رات گزری ہے, وہ صبح کو اٹھ کر غسل کر رہے ہیں اور غسل کے دوران میں ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی, انہوں نے سوچا غسل کر کے جاؤں گا, لیکن پھر دل میں یہ ارادہ اور یہ خیال اور یہ جذبہ پیدا ہوا اور یہ ذہن میں آیا کہ غسل کر کے جانے تک پتہ نہیں کتنی دیر ہو جائے, اس لیے چلو جلدی چلتے ہیں. تو وہ فوراً نکل گئے بغیر غسل کیے کہ احد کے میدان میں پہنچے اور اپنا چہرہ چھپا لیا کہیں رسول اللہ دیکھ کے کل کا نوشا ہے واپس نہ کر دیں. پھر شہید ہو گئے, اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. سب نعشوں کو صحابہ کے جنازے پڑھتے ہوئے ایک ایک نعش دیکھتے ہوئے رسول اللہ حضرت حنزلہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کو پورے طور سے غسل دے کے تیار کیا گیا. فرمایا صحابہ فرشتوں نے ان کو غسل دے دیا. یہ جذبہ تھا جس کو قرآن کہتا ہے منہم من قضا نحبہ, ان میں سے بہت ساروں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا, وہ منہم من ينتظر, بہت سارے انتظار کر رہے ہیں کہ آگے وہ اپنی جان کا نذرانہ دین کے لیے, ایمان کے لیے, اللہ کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کریں گے, جان نچھاور کریں گے, نثار کریں گے. تو بزرگو حضرات صحابہ کی شان جتنی بڑی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسے ہی تیار کیا اور پھر پوری دنیا میں, عالم میں پھیل کر انہوں نے اللہ کے رسول کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچایا ہے. علامہ اقبال نے بہت محبت بھرے انداز میں, صحابہ سے بڑی چاہت اور محبت بھرے انداز میں علامہ اقبال نے فرمایا, وہ غازی وہ تیرے پر اسرار بندے ہیں, وہ غازی وہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشی ہے ذوق خدائی, جنہیں تو نے خدائی ذوق بخشا ہے. وہ غازی وہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشی ہے ذوق خدائی, دو نیم جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, جو ٹھوکر مارے تو ان کی ٹھوکر سے صحرا ریگستان کے دو حصے ہو جاتے ہیں, سمندر میں راستے بن جاتے ہیں. دو نیم جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر جن کی حیبت سے پربت رائی, ان کی حیبت ان کے روب سے بڑے بڑے پہاڑ بھی گویا رائی کی طرح سے چھوٹے ہو جاتے تھے. کوئی پہاڑ, کوئی سمندر, کوئی صحرا ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا تھا, وہ ہر راہ سے گزر جاتے تھے, وہ کہیں رکتے نہیں تھے, وہ سیل رواں کی طرح سے بہتے چلے جاتے تھے, وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نکل کے چلے گئے. یہ حضرت عمر ابن عاص کے تربیت یافتہ عقبہ ابن نافع وہ جی چلے گئے افریقہ کے کنارے اور فتح کرتے 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 الجزائر کی طرف. الجزائر سے آگے سمندر ہے اور وہ سمندر یورپ اور افریقہ کے درمیان کا سمندر ہے, اور ادھر سے ہی گویا امریکہ کے لیے بھی راستہ نکلتا ہے, سمندری راستہ. تو سمندر میں بہت دور تک اتر کے چلے گئے, بہت دور تک سمندر میں پہنچنے کے بعد عقبہ ابن نافع نے کھڑے ہو کے کہا, اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, پروردگار گواہ رہنا, پروردگار گواہ رہنا. ادھر یورپ کی طرف تو ہماری ایک اور جماعت گئی ہے جی, وہاں طارق ابن زیاد گئے ہیں, لیکن ادھر جو امریکہ کی طرف کا راستہ ہے ادھر ابھی انسان بستا ہے اس کی کوئی اطلاع نہیں تھی, ابھی انسانوں کے بسنے کی کوئی خبر نہیں تھی. اس لیے حضرت عقبہ ابن نافع نے فرمایا, پروردگار گواہ رہنا, اگر آگے کی زمین میں کسی انسان کے بسنے کی بات ہمیں معلوم ہوتی تو یہ سمندر ہمارے لیے رکاوٹ نہ بنتا. ہم سمندر پار کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں جی. حضرت عقبہ ابن نافع الجزائر, ہم لوگ گئے تھے الجزائر جی, وہاں عقبہ ابن نافع کی مزار پر پہنچے. عجیب نورانیت, اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب نورانیت, عجیب حیبت و روب ان کے مزار پر رکھا ہے. تو عقبہ ابن نافع وہاں تک پہنچ گئے. تو بزرگوں عرض یہ کرنا ہے کہ صحابہ کی جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو گویا مشعل راہ بنایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی, اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذوہم غرضا من بعدی, ان کو نشانے ملامت نہ بنانا میرے بعد ہیں. میرے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کی شان میں کوئی ایسی بات نہ کر دینا جس کی وجہ سے تمہارا ایمان آزمائش میں پڑ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم, صحابہ سے محبت میری محبت ہے. اگر مجھ سے کسی کو محبت ہے تو وہ ضرور صحابہ سے محبت کریں گے, اور اللہ نہ کرے نعوذ باللہ ایمان اللہ تعالی ہمارا محفوظ رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کو مجھ سے بغض ہے, پیغمبر سے بغض ہے, پیغمبر سے نفرت ہے, اور پیغمبر سے اندر جی کچھ میل دل میں بیٹھا ہوا ہے, تو پھر ان کو صحابہ سے بھی نفرت ہو جاتی ہے, وہ صحابہ سے بھی بغض رکھتے ہیں, اور صحابہ کے خلاف زہر افشانی اپنی زبانوں سے زہر اگلنے لگتے ہیں, اور صحابہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں. وہ صحابہ کے خلاف نہیں, وہ میرے خلاف. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ساتھ بغض, میرے بارے میں دل میں میل ہے, اسی لیے میرے صحابہ کے ساتھ جی ان کا جی نہیں لگتا ہے, ان کے دلوں میں صحابہ کے بارے میں میل آ گیا ہے. اس لیے ایمان کا اور ہمارے دین کا یہ بہت بڑا سرمایہ ہے. جیسے گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا کہ اگر باطل نے ہمیشہ مسلمانوں کو بہکانے اور راستے سے ہٹانے کی کوشش کی ہے, لیکن سب سے کامیاب کوشش اسی وقت پر کامیاب ہو جاتی ہے جب یہ زنجیر کی کڑی توڑ دی جائے. اور جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ہی کی کڑی کو توڑ دیا, ہم تو آپ تصور کریں کہ اللہ کے نبی 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی, اور 23 سال آپ نے اپنی جان لگائی, جان جوخم کر دی, آپ نے محنت کی, اور 23 سال کی محنت سے جی افراد تیار نہیں ہوئے, رجال نہیں بنے, لوگ نہیں بنے, آپ کے تربیت یافتہ ستارے تیار نہیں ہوئے, تو نعوذ باللہ رسول اللہ کی شان میں گویا گستاخی ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں, جبکہ اللہ نے گواہی دے دی. ہر نبی آئے کام ادھورا چھوڑ کے گئے تھے, حضرت نوح آئے کام پورا نہیں کیا تھا ادھورا چھوڑ کے گئے تھے, حضرت ابراہیم آئے کام پورا نہیں کیا ادھورا چھوڑ کے گئے تھے, حضرت موسیٰ آئے کام پورا نہیں کیا ادھورا چھوڑ کے گئے تھے, حضرت عیسیٰ آئے لیکن کام ادھورا چھوڑ کے گئے تھے, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام مکمل کیا, اپنی تحریک اپنا مشن اپنی دعوت کو مکمل کیا. اللہ نے آسمانوں سے اتار کے مژدہ اور پیغام اور خوشخبری سنا دی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ رسول اللہ حضرت نوح سے جو نعمت ہم نے اتارنا شروع کی تھی وہ نعمت آج مکمل ہو چکی ہے, اور آپ نے کام پورا کر دیا, اور صرف 23 سال کے عرصے میں کر دیا. صحابہ کی جماعت کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی میدان عرفات میں کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا حل بلغتو, میں نے تم تک پورا دین پہنچایا جی. صحابہ نے کہا جی بلغتا ونصحتا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ محبت نرمی شفقت ہمدردی خیر خواہی کے ساتھ میں آپ نے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے, آپ کا بڑا احسان ہے. آپ نے دوسری دفعہ پوچھا حل بلغت, میں نے پہنچا دیا, صحابہ نے وہی جواب دیا بلغت ونصحت یا رسول اللہ. پھر تیسری دفعہ پوچھا, صحابہ نے جواب دیا, تو پھر اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرما اللہم اشہد, پروردگار جو ذمہ داری آپ نے دی تھی یہ دیکھیے, یہ گواہ تیار ہیں, یہ افراد تیار ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ جل جلالہ من والہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ آپ کی یہ امت وسط ہے, درمیانہ امت ہے, جو ادھر ادھر جھول نہیں کھاتی ہے, نہ ادھر نہ ادھر, درمیان میں چلتی ہے, درمیانہ امت, میانہ رو چلنے والی, درمیان میں چلنے والی امت. پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ میانہ رو امت اس لیے بنائی, یہ جتنے صحابہ ہیں یہ سب کے سب کل قیامت میں پچھلے نبیوں کے بارے میں گواہی دیں گے, یہ سب کے لیے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, کہ پچھلے نبی جب اللہ کے پاس پہنچیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ نے پیغام پہنچایا تھا, ہاں ہم نے پہنچا دیا. قوم کو بلا کے پوچھیں گے حضرت نوح تمہارے پاس آئے تھے, انہوں نے 950 سال تمہارے درمیان پیغام پہنچایا, بات تم تک سنائی تھی. وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی نوح نہیں آیا, نوح کون ہوتے ہیں, ہم تو پہچانتے ہی نہیں, کس نوح کی بات آپ کر رہے ہیں. تو حضرت نوح پریشان ہو جائیں گے 950 سال تمہارے درمیان رہ کر میں نے تم تک پیغام پہنچایا اور تم انکار کر رہے ہو. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ جل شانہ فرمائے کوئی گواہ ہے تمہارے پاس, کوئی گواہ جو تمہارے پہنچانے کی بات پیش کر سکے, آپ کے بارے میں گواہی دے سکے. تو حضرت نوح گواہ تلاش کریں گے اور یہ امت کے افراد گواہ بنیں گے, یہ صحابہ کی جماعت گواہ بنے گی. وہ کہیں گے ہمیں آپ کے قرآن نے سنایا ہے, سورہ نوح آپ نے اپنے قرآن میں ہمیں سنایا ہے, اور ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے. حضرت نوح نے 950 سال محنت کر کے اپنا کام پورا کیا, اپنا پیغام پہنچایا ہے. تو قرآن کہتا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور خود اللہ کے رسول آ کر گواہی دیں گے کہ میری امت جو گواہی دے رہی ہے وہ سچی گواہی ہے. تو اس امت کی اور صحابہ کی خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے ایک الگ شان رکھی ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے سنوارا ہے, اور دین ان کے راستے سے, ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے امت تک, انسانوں تک, ان کے راستے اور ان کے واسطے سے پہنچایا ہے. رسول اللہ کے بعد کی پہلی کڑی اگر کاٹ دی گئی تو زنجیر الگ ہو جائے گی, وہ تو اوپر جائیں گے ہم نیچے گریں گے, نقصان ہمارا ہوگا. اس لیے صحابہ کی زنجیر کو توڑا نہیں جا سکتا, اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے, وہیں سے ہم کو دین پہنچا ہے. قرآن حضرات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہمارے تک پہنچا ہے. احادیث نبویہ جس کو آج ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں, وہ احادیث نبویہ صحابہ نے سن کر ہمارے تک پہنچا ہے. قرآن کا مطلب کیا, قرآن کی ایک ایک آیت کی تفسیر کیا, قرآن کی ایک ایک آیت کی تشریح کیا, اس کو صحابہ نے سمجھا رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جی صحبت اختیار کر کے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر سیکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ میں اپنا نظام بنایا تھا, ترتیب بنائی تھی. ایک دن حضرت عمر حضور کی مجلس میں رہتے تھے, اگلے دن بازار میں کاروبار کرتے تھے, ایک دن میں کماتے, کچھ بناتے, اور ایک دن رسول اللہ کی خدمت میں رہتے. اور ایک اور صحابی انصاری صحابی تھے, وہ حضرت عمر کے جوڑی دار تھے. انہوں نے حضرت عمر سے کہا ایک دن تم رسول اللہ کے پاس رہو, ایک دن میں رسول اللہ کے پاس رہوں گا, جس دن تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہو اس دن کی ساری کارگزاری, ساری خبر شام کو مجھے سنا دینا, اور جس دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہوں گا اس دن شام کو ساری باتیں جو رسول اللہ نے بتائی اور جو واقعات پیش آئے وہ سب کچھ میں تمہیں سنا دوں گا. ایک حضرت ابو ہریرہ تھے جو اخیر میں آئے, سن 8 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مدینہ آئے ہوئے 8 سال گزر چکے تھے. حضرت ابو ہریرہ آئے تو اللہ کے رسول سے چپک گئے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ گئے جی, کھانا کمانا سب چھوڑ دیا, صرف رسول اللہ کی مجلس 24 گھنٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑے ہوئے. بھوک اور فاقے تنگ مستیاں ہو جاتی تھی, کبھی کبھی کئی کئی دن گزر جاتے. خود حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بھوک کی وجہ سے میں اتنا مجبور ہو جاتا کہ میں زمین پر اوندہ پڑ جاتا اور پیٹ کو زمین پر لگا لیتا. فاقہ اور بھوک اندر کی آگ مجھے بے چین کر دیتی. لوگ سمجھتے اس کو مرغی کا مرض ہو گیا ہے, اور مرغی کے مرض میں پیر گردن پر رکھ کر دبانے سے فائدہ ہوتا ہے, تو لوگ گزرتے ہوئے پیر گردن پہ رکھ کے دبا کے چلے جاتے ہیں. لیکن میں اپنی تکلیف میں بے قرار رہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ آ جاتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھلا دیتے پلا دیتے. ایک زمانے کے بعد جب حضرت ابو ہریرہ بہت حدیثیں سناتے تھے تو لوگ کہنے لگے حضرت ابو ہریرہ تو بہت دیر سے آئے تھے, اتنی حدیثیں ان کے پاس کہاں سے آ گئیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے اس شکایت کو, شکوے کو, لوگوں نے جو ان کے پر طنز کیا, اس کا جواب دیا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یہ انصاری میرے بھائی, یہ کاشکار تھے, ان کو کسانی اور کاشکاری زمین کی محنت سے فرصت نہیں ملتی تھی. وہ کبھی کبھی آتے تھے, رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور باقی کام اپنے کام دھندے میں لگے رہتے تھے. یہ ہمارے جی قریش مہاجرین یہ بیپاری تھے, یہ تاجر تھے, یہ بازاروں میں تجارت میں لگے رہتے, وقت ملتا تو آ جاتے, فرصت کے وقت پہ آ کے بیٹھتے. ایک ابو ہریرہ تھا جو رسول اللہ کے ساتھ 24 گھنٹے لگا رہتا تھا, صبح و شام جو آپ فرماتے اس کو سن کے محفوظ کرتا. عشق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, محبت تھی, آپ کی ہر بات سینے سے لگانے کا جذبہ تھا. یاد کرتے یاد نہیں ہوتا تو حضرت ابو ہریرہ پریشان ہو گئے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, حاضر ہو کے عرض کیا اللہ کے رسول بہت ساری باتیں بھول جاتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر نکالو, نکال کے پھیلاؤ. چادر نکال کے پھیلائی, حضور نے اس کو لپیٹا اور لپیٹ کر اس کو تہ کیا, تہ کر کے حضرت ابو ہریرہ کے سینے سے لگایا اور فرمایا جاؤ آج کے بعد کوئی بات نہیں بھولو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل میں علم و حکمت کو ڈال دیا. حضرت ابو ہریرہ ایک ایک بات یاد رکھتے تھے. 50 سال رسول اللہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دنیا میں رہے اور علم کو, آپ کی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچایا, اور دور دور تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی نماز میں حضرت ابو ہریرہ کو موقع دیتے کہ حضرت ابو ہریرہ عمر رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سناتے تھے. تو آج جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ صحابہ کا دیا ہوا ہے. پھر صحابہ کے بعد ائمہ محدثین نے, ائمہ مجتہدین نے, علماء نے, فقہا نے, صلحاء نے, اولیاء نے, اتقیاء نے, ان سب نے مل کر دین کی حفاظت کی ہے اور دین کو ہم تک پہنچایا ہے. یہ سلسلہ وار پہنچا ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک ایسے ہی چلتا رہے گا. یہ کوئی ایک سلسلے کی, سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو, سلسلے کی کوئی ایک کڑی بھی درمیان سے کاٹ دی جائے تو پھر انسان یہ بہک جائے گا, وہ کڑی اس کے ہاتھ سے, زنجیر اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی. اس لیے گویا ایک مومن مسلمان کو اللہ کے نبی سے عشق, نبی کے ساتھ صحابہ سے عشق, صحابہ سے محبت, پھر جنہوں نے دین کے لیے اپنی زندگیاں قربان کی. حضرت امام بخاری, امام بخاری آپ نام سنتے ہیں, امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے, ان کا پیشاب قارورا جی یورین ٹیسٹ کے لیے حکیم صاحب کے پاس لے جایا گیا. حکیم صاحب نے ان کا قارورا جی دیکھ کر کہا ایک ایسے آدمی کا قارورا ہے جس نے برسوں سے سالن نہیں استعمال کیا ہے, زندگی میں کبھی سالن نہیں استعمال کیا, سوکھی روٹی کھا لیتے تھے یا چند جی دانے بادام کے اخروٹ کے کھا کر گزارا کر لیتے تھے, اور اسی پر دین کی خدمت کی, حدیث کی خدمت کی, اور اللہ کے رسول کا پیغام ساری دنیا تک پہنچایا. یہ قربانیاں دینے والے ہیں جنہوں نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے. اس لیے بزرگوں سیرت کا ایک پیغام یہ بھی ہے, رسول اللہ سے محبت کا ایک پیغام یہ بھی ہے, رسول اللہ کے شیدائیوں سے بھی محبت, عاشقان رسول سے بھی محبت, رسول اللہ جو شمع رسالت کے پروانے ہیں ان پروانوں سے بھی محبت ہے. اور درمیان کی کسی کڑی کو کاٹ کے الگ کر دینا ان کے لیے نہیں ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اس لیے ہمیں اپنی ان کڑیوں کو, زنجیر کو مضبوط رکھنا ہے. اللہ مجھے آپ کو, پوری امت کو توفیق عطا فرمائے. اخیر میں آپ سے گزارش ہے, ماشاءاللہ گزشتہ ہفتہ بھی اعلان ہوا اور ہفتہ بھر ماشاءاللہ جی پوری جد و جہد کے ساتھ ہمارے مسلمان بھائیوں نے، دوستوں نے، نوجوانوں نے، بزرگوں نے، بڑوں نے، مردوں نے، عورتوں نے، سب نے مل کے کوشش کی ہے، اور یہ جو وقف ایکٹ بنا ہے، ترمیمی بل، جی نئی امینڈمنٹ بل جو انہوں نے بنائی ہے، جس بل کا مقصد جی اس سے پہلے بھی چند جمعہ پہلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ وہ ہمارے اتنے خیر خواہ ہیں کہ ہماری ہی بھلائی چاہتے ہیں، کسی اور کی بھلائی کا ان کو بیچاروں کو خیال ہی نہیں آتا ہے جی۔ ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انسانوں میں اور بھی بہت سارے پریشان ہیں، ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ ان کو کرنا چاہیے، لیکن پتہ نہیں کیا مسلمانوں سے دل لگ گیا ہے، اس لیے مسلمانوں ہی کی خیر خواہی میں لگے ہیں۔ یہ بل جو وقف ایکٹ کی انہوں نے بنائی ہے، یہ جی مسلمانوں کے لیے انتہائی درجے نقصان دہ ہیں۔ ہمارے بزرگ حضرات آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جتنے جی ہمارے اکابر ہیں اور پورے ملک کے جو ہمارے اکابر ہیں، انہوں نے اس کو بہت غور سے پڑھا سمجھا ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ ترمیمی بل نافذ ہو جاتی ہے تو کوئی مسجد باقی نہیں رہ پائے گی، کسی بھی مسجد پر وہ اپنا قبضہ جما سکتے ہیں، اپنا دعویٰ دائر کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی آگے حالات و مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی تھوڑی سی بیداری، مجھے یقین ہے آپ میں سے یہاں بیٹھے ہوئے اوپر نیچے جتنا مجمع اندر باہر بیٹھا ہے، شاید اس میں کوئی ایک بھی ایسے نہیں ہوں گے جنہوں نے اب تک اپنا ای میل نہ بھیجا ہو، شاید کوئی ایک بھی نہیں ہوں گے، سب نے بھیجا ہوگا جی، بھیجا ہے نا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اگر کسی نے اب تک نہیں بھیجا ہے تو آج آخری دن ہے، آج کا تھوڑا سا وقت اور چند گھنٹے ہیں، اس لیے خود اپنی طرف سے بھیجیں۔ آپ کا اگر ای میل ایڈریس نہیں ہے، عام طور سے تو آج کل سب کے پاس اسمارٹ فون ہے، اور اسمارٹ فون، اینڈرائڈ فون بغیر ای میل ایڈریس بنائے کے وہ اوپن ہی نہیں ہوتا ہے، وہ بنتا ہی ہے، کھلتا ہی ہے ای میل ایڈریس بنانے کے بعد، تو ہمارا خود ای میل ایڈریس بنا ہوا ہوگا اس موبائل میں، اور اگر نہیں بھی ہے تو نیا تازہ بنایا جا سکتا ہے، اپنا بنائیں، اپنی گھر کی عورتوں کا بنائیں، گھر کے بچوں کا بنائیں، ایک سال کا، چار ماہ، چھ مہینے کا بچہ ہو تو اس کو بھی ایک احساس مل جائے گا کہ میں چھ سال کا بے شعور، چھ ماہ کا بے شعور تھا، لیکن جب وقت ترمیمی بل آئی تو میں نے بھی اپنا احتجاج درج کرایا ہے جی، اسے بھی یہ فخر محسوس ہوگا جب اس کو بتایا جائے گا کہ ہم نے تیرے نام سے بھی جی اس بل کے خلاف تمہاری طرف سے بھی ہم نے احتجاج درج کرایا، تو اس کو بھی فخر محسوس ہوگا۔ اس لیے اپنی طرف سے، گھر کی عورتوں کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، ایک موبائل میں پانچ شاید ای میل بنائے جا سکتے ہیں، اور آج کل تو گھروں میں ماشاءاللہ ٹیب ہیں، لیپ ٹاپ ہیں، الگ الگ دوسرے ذرائع ہیں، ان میں اور بھی زیادہ جتنے چاہیں اتنے بنا کر بھیجے جا سکتے ہیں، اس کا اہتمام کریں، اس میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہ ہو جس نے کوتاہی کی ہو، اور اپنی چاہت سے یعنی اپنی فکر سے۔ آپ بنگلور میں رہنے والے اکثر و بیشتر جی باہر شہروں کے، دوسرے علاقوں کے جی، مختلف صوبوں کے لوگ ہیں، مختلف جو ہے گاؤں کے لوگ ہیں، آپ اپنے گاؤں کو فون کیجئے، اپنے گاؤں والوں سے رابطہ کیجئے، پوچھئے وہاں لوگوں نے اس کا اہتمام کیا کہ نہیں کیا، اور انہوں نے اپنی طرف سے ای میل بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا ہے، آپ کے رابطے ہیں، رشتہ داروں سے ہیں، گاؤں والوں سے ہیں، تو وہاں بھی رابطہ کر کے معلوم کریں، اور وہاں بھی اپنا پیغام بھیجیں، اور ان سے بھی گزارش کریں۔ یہ ہماری ہلکی پھلکی کوشش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نمرود نے آگ لگا کے جلایا تھا، تو ایک طرف جی گرگٹ تھا جو پھونک رہا تھا، آگ بھڑکا رہا تھا، گرگٹ کی پھونک سے آگ بھڑکتی تو نہیں ہے، لیکن وہ نمرود کا ساتھی بن گیا، اور ایک معمولی سی چڑیا تھی جو اپنی چونچ میں ایک ایک بوند لا کر پانی گرا رہی تھی، وہ ایک بوند سے آگ بجھتی تو نہیں تھی، لیکن اس کا ایک جذبہ تھا کہ میں حضرت ابراہیم کے جی دشمنوں اور دوستوں کی جب جماعتیں الگ کی جائیں اور وہاں اللہ کی طرف سے اعلان ہو وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، ابراہیم کے چاہنے والے الگ ہو جاؤ اور ابراہیم سے دشمنی نفرت رکھنے والے الگ ہو جاؤ، تو میں چڑیا ابراہیم کی طرف کھڑی ہو سکتی ہوں، اس لیے میں نے ایک چھوٹی سی ایک بوند میں نے گرایا ہے۔ اس لیے ایسا ہی ہمارا ای میل بھی اس بھڑکتی ہوئی نمرودی آگ پر چڑیا کے منہ کا ایک چھوٹا سا بوند ہے، لیکن اللہ اس میں تاثیر پیدا کریں گے, اللہ جو ہے اس آگ کو بجھائیں گے اور ابراہیم کے لیے گل و گلزار کریں گے, اللہ جل شانہ امید افزا حالات لائیں گے. اس لیے اپنی طرف سے کوشش میں ہمیں لاپرواہی, سستی, کاہلی نہیں برتنا چاہیے. اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا